हिजबुल्लाह इस्लामिक इंस्टीट्यूट आपको इस सेमिनार के आखिर में रायल में खुशामदीद कहते हैं। आजाद ग्रामीण, ये मौजूद जो आप समाज फरमा रहे हैं, यकीनन आपने महसूस किया होगा कि इसकी अहमियत और इफादियत मुसलम है। वो माहौल कि जिसमें हम परवरिश पा रहे हैं, जब तक कोई रहबर कोई रहनुमा हमारे दरमियान ना हो, मुमकिन है कि हम उस रास्ते का तय ना कर पाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदावंद ताला का एहसान है कि उसने वो रहनुमा वो रहबर मुहैया किया कि जिसकी रहनुमाई में हम हकीकी इस्लाम को दर्द करने की अहलियत कर सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम उस नेमत का शुक्र अदा करें जो हमारे पड़ोस में ज़हूर पज़ीर हुआ, हुकूमत इस्लामी। ये नेमत कि जिसकी तारीख में खुद इमाम हुसैन दुआ अरफा में फरमाते हैं कि खुदा तेरा एहसान है कि तूने मुझे उस माहौल में पैदा किया कि जो शिर्क और नफाक से दूर था। इसकी नेमतों को कोई शख्स जुटला नहीं सकता। हमें से बहुत से साहिबान ईमान ने इस इनकलाब को बर्पा करने में काबिशें की, कोशिशें की। अगर किसी ने नहीं की तो उसी का जवाब दे है। आज ज़रूरत उस अमर की है कि इस इनकलाब की पासवानी के लिए हमसे जो कुछ हो सके नहीं, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी है इसकी पासदारी के लिए सर्व कर दें। यकीनन हमारी तबाह से बहुत ज़्यादा जुरा बहस हुई। हम महसूस नहीं कर पा रहे कि ये बहस क्या थी, इससे पहले हमने क्यों समाप्त नहीं की। जब लज़्ज़त इल्म हासिल हो तो इंसान उस जहल के अंधेरों को महसूस भी नहीं कर पाता। जब कोई शख्स इस वादी को बड़ी वादी समझता है, लेकिन जब उसे नहीं मालूम कि जब उसका इंतकाल होगा तो इससे भी बड़ी वादी में जाएगा। हर पैदा होने वाला बच्चा शिकम मादर को यही समझता है कि यही मेरी जन्नत है, लेकिन जब वो इस दुनिया में आता है तो फिर इसे इल्म होता है कि क्या हुआ, ये इससे बड़ी कायनात है और हम इससे भी बड़ी कायनात में जाना चाहते हैं। सोचना ये है कि हम किस आमाल के साथ जाएं। जिसने इस दौर के इमाम को नहीं पहचाना वो नुकसान में रहा, और यकीनन हम उसे फ़ायदेमंद नहीं कर पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने वो साहिबान ईमान तशरीफ़ ला रहे हैं जिन्होंने हमारी रहनुमाई की और हमें बताया कि आज का रहबर कौन है। जब हम इसे दर्क कर चुके तो फिर खुले दिमाग खुले दिल के साथ इसे कबूल करें। ये ना सोचें कि हमने पिछली ज़िंदगी किस तरह गुजारी। जब हमारे सामने हकीकतें आ जाएं तो उसे कबूल कर लेना ही साहिब ईमान का पूरा इम्तियाज है। ग्रामी बकीतुल्लाह इस्लामिक इंस्टीट्यूट के सेमिनारों का इनकार तकरीबन 1.5 साल उम्मीद अरसे से करती आ रही है, और आप हज़रात के इल्म में है कि ये सेमिनार भी कुछ वक्फे की बात हुआ। जैसे ही हम अगले सेमिनार के लिए प्रोग्राम का ऐलान करेंगे, आप हज़रात हमसे रास्ते में रहें, हम भी इंशाल्लाह आपसे रास्ते में रहेंगे। और जैसे ही नया प्रोग्राम हमारे हमसे ऐलान करेंगे तो आप तक उसे ज़रूर पहुँचाएँगे, और आप हज़रात इसी तरह ताउन करते हुए हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे। ये सेमिनार आप हज़रात इल्म में है कि साल सवाब है उस रहबर के नाम कि जिसकी बदौलत इस्लाम अपनी पूरी तवानाइयों के साथ फैला, हाँ वो यूरोप के जंगलात हों या एशिया की तंग तारीख गलियाँ हों। उस रहबर की अजमत جو آپ حضرات کے سامنے حضرت صاحب کے زمانے حضرت سے محسوس ہوئی, محسوس کی ہوگی کہ وہ رہبر اسلامی نہیں بلکہ انسانیت کا رہبر تھا, اور اسی کا حقیقی وارث آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی خامنائی جو اس وقت رہبر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ہمیں ضرورت یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے پوری وسائل کے ساتھ اس کی حکومت کریں, یہ نہ سوچیں کہ اس رہبر نے ہمیں کیا دیا بلکہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اسے کیا دے رہے ہیں. یقین جانیے کہ انقلاب اسلامی میں ہی ہماری زندگیاں وابستہ ہیں. اگر یہ انقلاب خداوند تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا, ہمیں صرف اور صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کی کس طرح حکومت کریں, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں سوچنا. مثال ثواب ہے یہ سیمینار اس رہبر عظیم کے نام, امام امت, امام راحل, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, اور اسی کے حقیقی پیروکار شہید قائد ملت جعفریہ علامہ عارف حسن حسینی کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ ان دونوں بزرگ ہستیوں کے لیے پڑھیں. پھر میں آتا ہوں حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے کٹھن ترین قواعد و ضوابط پر عمل پیرا ہوئے, وہ تمام حضرات کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, خصوصاً انجمن کی انتظامیہ کا بھی میں بے حد مشکور ہوں گی کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار کے ہمارے ساتھ برخود تعاون کیا, اور آپ تمام حضرات کی جانب سے, اپنی جانب سے میں اس عظیم ہستی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود اس بزم کو زینت بخشی, حجت الاسلام والمسلمین آغا سید مگر تعظیم صاحب کا, کہ جن کی بدولت یہ علم حقیقی ہم تک موصول ہوا. اسی کے ساتھ میں حجت الاسلام سید مگر تعظیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ میں تشریف آئیں اور آخری مراحل کا آغاز کریں. آپ حضرات بابا سے بلند درود پڑھتے ہوئے ان کا استقبال کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضران, آج سیمینار کا چوتھا اور آخری دن ہے. آخری گھڑیاں ہیں, آخری لمحات ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو جس حد تک ممکن ہوا سمیٹیں گے. آج ہم پہلے تین دنوں کا خلاصہ بتانے کی بجائے ایک دو غلط فہمیوں کا ابتدا میں ازالہ کریں گے اور پھر اپنے موضوع کو شروع کریں گے. برادران, آپ سب جانتے ہیں, اور اگر نہیں جانتے تو میں خود بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں ڈرتا نہیں ہوں, حق بات کہنے سے جھجکتا نہیں ہوں, اور یہ جو بات اب کرنے لگا ہوں یہ کسی خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی اسلامی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری گفتگو سے بعض افراد یہ سمجھ رہے ہیں یا سمجھے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ کسی مجتہد کو, کسی مرجع تقلید کو ہدف بنایا ہے. میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مرجع تقلید کو میں نے اپنی گفتگو کا ہدف نہیں بنایا. ہم نے کلی باتیں کی ہیں, اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ خاص کر ہم نے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا ابوالقاسم الموسوی الخوئی کے بارے میں خدا نخواستہ کسی بات میں بھی ہمارا اشارہ ان کی طرف تھا, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اصلاً کسی بات میں بھی ان کی طرف ہمارا اشارہ نہیں تھا, اور نہ موجودہ جو مراجع ہیں ان کی طرف ہمارا یہ اشارہ ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے. میں کیسے کہہ سکوں, میں یہ کیسے بیان کروں, اور میں کیوں کر آگاہ کوئی کے بارے میں جسارت کروں کہ جبکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مرد مجاہد کتنے سخت ماحول میں صدام جیسی حکومت میں رہتے ہوئے ان کا ایک کلمہ بھی حکومت اسلامی کے خلاف نہ کہنا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جہاد ہے. ان کے اعتبار سے یہی بہت بڑا جہاد ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جب ان کے فرزند جمال الدین موسوی فوت ہوئے تھے, تبھی موت, میں ایرانی میں تھا, تو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ان کو بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ پیغام تعزیت بھیجا تھا, اور ان کی ریلت پر موجودہ رہبر نے اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ان کی تعظیم کی تھی اور ان کا نام لیا تھا اور ملت مسلمہ کو اظہار تعزیت کیا تھا کہ شاید اتنے خوبصورت الفاظ امام کے علاوہ کسی اور مجتہد کے لیے نہ کہیں. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ ہم نے یہ ساری گفتگو نعوذ باللہ کوئی کے خلاف کی ہے, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے, اور ہم نے اصلاً نہ مورد تھا ہماری نظر میں اور نہ کبھی بعد میں ہوگا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس نے بھی وہ چاہے جتنا بڑا ہی کیوں نہ عالم ہو, جتنا بڑا ہی کیوں نہ مجتہد ہو, جس نے اس انقلاب اور اس رابریت کو ضعیف کرنے میں ان کی تضعیف کے لیے کام کیا ہے, اس کی ہم ہر صورت میں مذمت کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قابل مذمت ہے اور اس اہل نہیں ہے کہ ان کا احترام کیا جائے, یہ الگ بات ہے. لیکن میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے مورد نظر کوئی اس قسم کی شخصیت اصلا نہیں ہے, اور نہ انشاءاللہ بعد میں ہوگی. برادران, ایک سوال ہم سے کیا گیا اور ہم نے چاہا کہ اس کا جواب اس ہال میں دیا جائے. ہم نے کل ایک آیت کا حوالہ دیا تھا کہ اے ایمان والو, ہمارے بچوں کو بھی یہ آیت یاد ہے, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر کی اطاعت. اور ہم نے اس سے استنباط فقہ جیسے ہوتا ہے اس انداز سے استنباط نہیں کیا, صرف اشارہ کیا تھا کہ یہ آیت بھی دلیل بنتی ہے فقی کی رہبریت پر. ہم سے کسی نے سوال یہ کیا کہ یہیں پہ کسی نے یہ کہا تھا کہ اس آیت سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا, اور نسبت بھی دی تھی امام کی طرف. برادران توجہ کیجئے, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, آج میں تھوڑی سی مزید وضاحت کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آیت اور اس کا مصداق, پہلا مصداق آئمہ معصومین ہے, کوئی شک شبہ نہیں. اور بعض روایات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اولی الامر سے مراد صرف آئمہ ہیں, لیکن اس کے سیاق و سباق پر ذرا نظر رکھیے. برادران یہ بات تفصیل سے بتانے کی ہے تاکہ وضاحت ہو جائے, لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے, لہذا ہم وضاحت نہیں کر پائیں گے, اشاروں سے گزریں گے. کہ بعض اوقات حدیث کوئی روایت اگر سیاق و سباق کو نہ دیکھا جائے اس کا مفہوم بالکل برعکس نظر آتا ہے. یہ جو آیت ہے اور ان کے بارے میں اس آیت کے بارے میں جو روایات ہیں جو ہم سمجھیں وہ یہ ہے کہ معصومین سے اس زمانے میں پوچھا گیا کہ ان سے مراد کون ہے, انہوں نے فرمایا ہم ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس زمانے کے حکمران بھی جو حکمران جور تھے, جو حکمران ظالم تھے, وہ بھی اس اولی الامر میں شامل ہیں. کہ جیسے کہ بعض افراد سمجھتے ہیں کہ اولی الامر میں ہر وہ جو حکمران ہو, ہر وہ جو حاکم ہو, وہ اس میں شامل ہے. تو معصوم نے اس کی نفی کی ہے کیونکہ اس زمانے میں اولی الامر صرف عادل حکمران, وہ صرف اور صرف آئمہ معصوم تھے. اور یہ اس بات کی نفی نہیں ہے, اور میں تنہا نہیں, بہت سے علماء نے, بہت سے فقہا نے اس آیت سے استنباط کیا ہے. ہاں اگر کسی نے یہ بات نقل کی ہو کہ کسی مجتہد نے اس کی نفی کی ہے تو وہ ان کا اپنا استنباط ہے. جہاں تک امام کا حوالہ ہے, امام خمینی کی کتاب ولایت فقیہ حکومت اسلامی, اس کے حاشیے میں بھی یہی لکھا ہے جو میں نے عرض کیا کہ اس آیت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اس کے متعلق میں یہی کچھ کہوں گا, لیکن آج جو ہم نئی بات شروع کرنا چاہتے ہیں وہ توجہ سے آپ سماعت فرمائیں گے, اور بعض باتیں کل سے بھی سخت ہوں گی اور کل سے بھی زیادہ واضح ہوں گی. انسانیت کے حقیقی رہبر حضرت امام حسین علیہ السلام نے منا کے میدان میں خطبہ دیا ہے جب جہاد پر نکلنا چاہ رہے تھے, جب کربلا جانا چاہ رہے تھے, جب آخری سفر تھا مکہ کا, دور دراز سے آنے والے لوگوں کو مخاطب کر کے امام نے خطبہ دیا ہے, اور اس میں فقہا اور علماء کی ذمہ داریاں بتائی ہیں, ایک اسلامی رہبر کی ذمہ داریاں بتائی ہیں. تو میں وہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں, اور یاد رکھیے گا کہ جو بھی ان معیارات پر پورا اترے وہ چاہے نفیاً ہو چاہے اثباتاً ہو, کیا اس کی مذمت کی جا رہی ہو کیا اس کی تعریف کی جا رہی ہو, جو بھی امام کے اس خطبے کے مطابق کوتاہی کرتا ہے اور جو بھی اس خطبے پر عمل کرتا ہے تو سمجھیے کہ وہی امام کا مورد نظر ہے. اس میں امام نے کسی کا نام نہیں لیا, معیارات بتائیں. سنیے امام کیا فرماتے ہیں, اختصار کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں اے وہ فقہا کہ جو اپنے علم کی بنا سے مشہور ہو, تمہاری شہرت اس وجہ سے ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو, بہت بڑے عالم ہو, عالم ہو, توجہ کیجئے گا, تمہاری شہرت اس بنا پر ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو. اے وہ لوگوں, اے وہ فقیہ ہو, اے وہ علماء کہ جن کی شہرت اس بنا پر ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کریں, لیکن تمہاری کیفیت کیا ہے؟ تمہاری عزت ہے اسلام کی وجہ سے, تمہارا نام ہے علم کی وجہ سے, لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے جب چلتے ہو راستے میں اس انداز سے بن بن کے ٹھن ٹھن کے چلتے ہو, اپنے اوپر بکار کی چادر اوڑھ لیتے ہو, آرام آرام سے چلتے ہو, بادشاہوں کی طرح چلتے ہو. یہ باتیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہی اسی طرح کی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی علماء کے بارے میں. جو بھی عالم اس طرح کرتا ہے معصوم کا مورد نظر ہے. معصوم کا ہدف ہے جو بھی اس طرح کرتا ہے کہ بند بند کے چلتا ہے، ٹھن ٹھن کے چلتا ہے، کہ گردن بھی ٹیڑی نہیں، ادھر بھی نہیں دیکھتا، تاکہ یہ نہ کہیں کہ یہ وقار میں حق پڑ گیا۔ برادران، میں یہاں باقی خطبہ بعد میں ایک چھوٹی سی مثال، اس لیے کہ سب کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ فرماتے ہیں شہید مطہری کہ میں ایک دن مدرسہ میں داخل ہوا تو مجھے آواز آئی بڑے روکدار طریقے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی شخص نہیں ہے، تعجب کیا یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں پھر پریشان ہوا، ادھر دیکھا ادھر کوئی نہیں۔ پھر مجھے پتا چلا ایک عالم ہے، تمرین کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا ان سے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہنے لگے میں تمرین کر رہا ہوں کہ جب بازار میں جاؤں، جب میں لوگوں کے پاس جاؤں تو میں نے کس طرح سلام کرنا ہے کہ روکدار سلام۔ برادران معصوم نے انہی کی نشاندہی کی، اور انہوں نے سب سے پہلے، میں نے یہ بات شہید مطہری کے کتب میں پڑھی تھی اور بعد میں میں نے پڑھی ہے معصوم کے خطبے میں، تو میں نے کہا کہ شہید مطہری نے وہ خطبہ بھی پڑھا ہوگا اور یہ نشاندہی بھی کر دی۔ ایسے افراد ہیں کہ جو تمرین کرتے ہیں، ریہرسل کرتے ہیں کہ اگر کوئی سلام کرے گا ہم اس طرح جواب دیں گے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے وقار میں اضافہ ہو۔ معصوم اس کی مذمت کرتے ہیں، اے وہ لوگوں کہ جو تم بازاروں میں اور جب باہر نکلتے ہو وقار کے ساتھ اپنے آپ پر وقار چڑھا لیتے ہو، ایک تو حقیقی وقار ہے، ایک ہے اپنے آپ پر وقار چڑھا لینا، لوگ یہ کہیں کہ بڑا باوقار ہے۔ اس کی جناب امیر نے بھی مذمت کی ہے، اور اس کی امام حسین علیہ السلام نے مذمت کی ہے، اور حضرت عیسیٰ نے انجیل میں مذمت کی ہے۔ جو بھی عالم اس طرح کرتا ہے، امام کا مورد چاہے مورد ہدف۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے وہ لوگوں کہ تمہاری عزت اس لیے تھی، اے وہ کہا تمہاری عزت اس لیے تھی کہ اللہ کے احکام لوگوں کو پہنچاؤ، عملی کر کے دکھاؤ، اور اللہ نے جو جو حدود بتائی ہیں وہ لوگوں پر لاگو کرو، یعنی نظام اسلام جسے ہم نے کہا تھا کہ اللہ کا قانون اللہ کے بندوں پر لاگو کرنا۔ تمہاری عزت اس لیے تھی، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ تم ضعفاء کو دیکھتے ہو، ان کے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ امام کا خطبہ ہے منا کے میدان میں، زندگی کا آخری حج ہے امام کا، کربلا میں جانے سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ علماء اس طرح کے ہوں گے اور ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا کام یہ تھا کہ تم ضعفاء کی، غربا کی، مساکین کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہو، اس کے لیے نہیں اٹھتے۔ تم اپنے رام میں جو تم نے اپنا حق بنا لیا ہے اس کے لیے اٹھتے ہو، مال امام اکٹھا کرتے۔ کہ لفظ امام کے کہ تم ضعفاء کا، اس کے ان کے حقوق کے لیے قیام نہیں کرتے، جو تم نے اپنے تئیں اپنے حقوق بنا لیے ہیں اس کے لیے تم قیام کرتے ہو، اور تم خاموشی کیوں اختیار کرتے ہو؟ امام نے بڑی خوبصورت نشاندہی کی۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں، تمہارے آبا کو برا بھلا کہے تو تم آج بگولا ہو جاتے ہو، لیکن اللہ کی حدود کی پامالی ہوتی رہے تم تس سے مس نہیں ہوتے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ برادران، میں ساتھ ساتھ بڑا لمبا ہے، اور مجھے اور بھی باتیں کرنی ہیں، مشکل ہو جائے گا سارا خطبہ نہ کر سکوں۔ برادران، جب ہم دیکھیں کہ کچھ علماء اس طرح کے ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان میں یہ صفات ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بن چھن کے چلتے ہیں، بڑا وقار بناتے ہیں، اور اللہ کے لیے ان کو غصہ نہیں آتا، اپنا جو شخص ان کا مورد نگاہ ہے، مورد نظر ہے، اس کو برا کہنے سے ان کو برا لگتا ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی شخص ضعیف کے لیے، کمزور کے لیے، اللہ کی حدود کے لیے قیام نہیں کرتا اور پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے قیام کرتا ہے، برادران ہمیں معاشرے میں ایسے افراد نظر نہیں آتے؟ آج بھی ایسے نہیں ہیں، آج بھی ایسے ہیں افراد۔ برادران صرف اتنا کہوں گا، اس پورے خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایسا کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، جو بھی قیام نہیں کرتا حدود اللہ قائم کرنے کے لیے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عالم کہلوائے، چاہے وہ اپنے آپ کو مجتہد کہلوائے، یا اس سے بھی بڑھ کر کچھ کہلوائے۔ برادران اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ امام نے یہ جو خطبہ دیا ہے، پھر کہوں گا کہ یہ اس لیے دیا ہے کہ اس زمانے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، امام نے اس لیے دیا ہے کہ لوگ اب نماز پڑھنے لگے، ایسا نہیں۔ آیا اس زمانے میں لوگ، علماء مسائل نہیں بتایا کرتے تھے؟ ٹھیک کے مسائل، یاد رکھیے گا۔ آیا وجے فوکا جن کو خطاب کر رہے ہیں امام، جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، جو بڑے بڑے صحابہ کی اولاد ہیں، اس زمانے میں تو وہی افراد تھے، یہ بتائیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سکھ کے مسائل نہیں بتاتے تھے؟ ان کا تو کام ہی یہی تھا کہ یہ سکھ کے مسائل بتاتے تھے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے گویا کہ یہ فرمایا کہ اس وقت، یہ جو وقت ہے جبکہ دیکھ رہے ہو کہ ظلم ہو رہا ہے لوگوں پر، اسلامی حدود پائمال ہو رہی ہیں، اس وقت اگر کوئی شخص صرف سکھ کے مسائل بتاتا ہے، سمجھ لینا یہ عالم حق نہیں ہے، یہ عالم جوش۔ کیا فرماتے ہیں عالم؟ امام کیا فرماتے ہیں جو حقیقی عالم ہے؟ کہتے ہیں کہ تم قیام کیوں نہیں کرتے؟ صرف ایک جملہ کہوں گا، اس کے بعد دوسرا موضوع شروع کرتا ہوں۔ تم قیام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ تمہارے کچھ مفادات وابستہ ہیں خاموشی نے۔ اگر تم خاموشی اختیار نہیں کرو گے تو تمہارے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ یہ الفاظ ہیں امام کے۔ اور تم قیام کیوں نہیں کرتے؟ تم حکومت اسلامی کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ تمہیں ڈر ہے اپنی جان کا، تمہیں ڈر ہے اپنے مال کا، تمہیں ڈر ہے اپنی موت کا۔ تم یہ سمجھتے ہو اگر ہم قیام کریں گے تو مارے جائیں گے؟ برادران، جو بھی عالم، پھر میں یہ کہوں، جو بھی عالم، جو بھی فقیر، اس کے قیام نہ کرنے کی یہ علت ہو کہ اس کے کچھ مفادات کو نقصان پہنچے گا اور اس کی جان کو خطرہ پڑ جائے گا، اس کے مال پہ نقصان ہوگا، تو سمجھ لیجئے کہ امام حسین کی طرف سے وہ مورد ملامت ہے، مورد لعنت ہے۔ کوئی بھی ہو، برادران معیارات اسلام تشخیص ایک ایک شخص کی نہیں کرتے، بہت اوقات بہت ضروری ہو تو کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کی بہت سے کفار نے مخالفت کی، لیکن اگر نام لے کے کہا تو کسے کہا؟ اپنے چچا کو۔ قرآن میں نام لے کے اگر بدعا کی گئی ہے، لعنت بھیجی گئی ہے، اظہار نفرت کی گئی ہے، کس سے؟ حضور کے تو بہت دشمن ہیں، صرف ایک سے، باقی میں یہ رات بتا دیجیے۔ جہاں بھی معیارات بتائیں, جس پر بھی یہ معیارات پورے کرتے ہیں, وہ مورد نگاہ امام ہے. پھر حضرات دوسری بات, آج ہم بتانا چاہ رہے ہیں, ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ, رہبر تو مجتہد نہیں ہے اور بعض جسارت بھی کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں اس کا بھی ازالہ کر دیا جائے. مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے استنباط کرنے کی ادلہ شرعیہ کے ذریعے, اب میں اس کی وضاحت کروں گا, مشکل نہ بنے, قرآن سے, حدیث سے, اجماع سے, عقل سے, اگر حکم ہے قرآن میں, سب سے پہلے قرآن سے استنباط کر سکے, حدیث سے استنباط کر سکے. حدیثیں بہت مختلف طرح کی ہیں, کوئی ٹھیک ہے جسے کہتے ہیں ضعیف ہے, کوئی حسن ہے, کوئی کیا ہم کہیں, کہ بہت سی اقسام ہیں. اب آپ کے سامنے نام لینا مفید نہیں لگا. اتنا سمجھیے, ایک حدیث صحیح ہے, ایک غلط ہے, اتنا سمجھ لیجیے. جسے کہتے ہیں ایک حدیث ہے صحیح اور ایک حدیث ہے ضعیف, بہت سے معنی میں حدیثیں صحیح بھی استعمال ہوتی ہے اور حدیثیں ضعیف بھی استعمال ہوتی ہے. ہماری بھی جہاں مراد ہے کہ جو قابل قبول ہو اسے حدیث صحیح ہم کہہ رہے ہیں, اور جو نہ قابل قبول ہو, قابل رد ہو, اسے ہم کہہ رہے ہیں صحیح. وہ سمجھتا ہو کہ کون سی روایات صحیح ہیں, کون سی روایات ضعیف ہیں. اسی طرح سے سمجھتا ہو کس مورد میں ہے. آیا کوئی ایسی حدیث تو نہیں ہے کہ جب ایک عام حدیث تھی آ کے اس حدیث نے اس کو تخصیص دے دی, ایک مجمل حدیث تھی اس نے آ کے وضاحت کر دی. ہو سکتا ہے دوسرا یہ سمجھے کہ اس کی رد میں ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جب تک علم رجال نہ جانتا ہو, علوم حدیث نہ جانتا ہو, تو اس شخص کے لیے اجتہاد کرنا, استنباط کرنا مشکل ہے, نہیں ہو سکتا. تم نے مختصر سے کیا تعریف کی کہ مجھ سے وہ ہوتا ہے کہ جو استنباط کر سکے ادلہ شریعہ کے ساتھ. بعض برادران نے ایک غلط فہمی پیدا کر رکھی ہے جس کا میں ازالہ چاہ رہا ہوں. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ انہوں نے کسی کے بارے میں بھی, یہ مجتہد نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کتنے سال درس خارج دیا ہے. توجہ کیجئے گا, فلاں شخص مجتہد نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کتنے سال درس خارج دیا ہے. درازان ایک بھی جگہ پر, کسی ایک مقام پر بھی یہ شرط اجتہاد نہیں بیان کی گئی. جہاں یہ بتایا گیا ہے, عربی زبان جانتا ہو, صرف جانتا ہو, نحو جانتا ہو, معنی بیان جانتا ہو, بلاغت جانتا ہو, سارے علوم وہ مربوط جو عربی زبان کو سمجھنے سے ہیں وہ جانتا ہو, تفسیر جانتا ہو, جتنے علوم ہیں جو اجتہاد سے مربوط ہیں, یہ ان کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن یہ کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ جو دس سال درس خارج دے وہ ہوتا مجتہد, اور جو درس خارج نہ دے وہ مجتہد نہیں ہوتا. توجہ کیجئے گا, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ کو پوچھ لے کہ یہ بتائیے کہ آئمہ نے کتنا درس خارج دیا, آئمہ نے درس خارج دیا, کسی عضو نے درس خارج دیا. ویسے درس خارج کی بنیاد ہی وہی ہیں, یہ علوم انہوں نے ہی بیان کیے ہیں, باقی علوم وہی ہیں, اس میں شک شبہ نہیں ہے. لیکن یہ جو رسمی آج کا درس خارج دینے والا سلسلہ ہے, یہ شرط سے اجتہاد نہیں ہے اور نہ کسی نے بیان کیا ہے. حتیٰ کہ پوچھئے گا کہ کہیں پہ اجتہاد کی شرائط میں یہ شرط ہے. جو بھی یہ کہتا ہے یہ شبہ ڈالتے ہیں, لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کہیں پہ شرط اشتہار یہ ہو کہ اس نے دس سکھارے بھی 10 سال دیا ہو 15 سال دیا ہو، اگر جسارت نہ ہو۔ آلہ شہید مطہری کی زبان میں اگر کہوں، بہت سے افراد جو 20 سال دس سکھارے دیتے ہیں ملکہ اشتہار پر فائز نہیں ہوتے، یہ ممکن ہے کہ اپنے تیار درس اشتہار دیتے رہیں، آپ درس کھارے دیتے رہیں حق کا بھی اور رسول کا بھی، لیکن آپ مجتہد نہ ہو، ایسا ممکن ہے۔ لیکن یہ شرط کہ مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جو درس کھارے تھے، یہ کہیں نہیں ہے۔ سنیے، اب میں نام لیتا ہوں جنہوں نے درس خارج نہیں دیا، اور جتنے درس خارج دینے والے ہیں آج بھی ان سب کے استاد بھی ہیں، اور وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں ہم سے بڑے مجتہد بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ علامہ طباطبائی، پوچھئے ان سے انہوں نے کتنے سال فقہ کا درس خارج دیا ہے، کو بتا سکتا ہے، کو کہہ سکتا ہے انہوں نے درس خارج فقہ کا دیا ہے، اصول کا دیا؟ لیکن آج کے فقہا بھی اور ان کے زمانے کے فقہا بھی یہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ ہم سب سے بڑا، سب سے بڑا مجتہد ہے، سب سے بڑا فلسفی ہے۔ شہید مطہری کتنے سال درس خارج دیا انہوں نے، سب کو بھی سنا آپ نے کہ انہوں نے درس خارج دیا نہیں دیا؟ یہ جتنے فقہات بھی ہیں، اگر مبالغہ نہ سمجھیے کہ میں نہیں مبالغہ کرتا، کوئی بھی سوائے ایک آدھ کی شہید مطہری کی اجتہاد اس کے مقابلے کا نہیں ہے، ان کی ٹکر کا نہیں ہے آج، اور اسے علماء اور مجتہدین تسلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ مجتہد بھی ہیں۔ اور سنیے، ایک آدمی ہے ڈاکٹر آیت اللہ شہید بہشتی، پوچھئے کتنے سال درس خارج دیا ہے سکہ اور رسول کا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب دستور اسلامی ایران میں بن رہا تھا۔ آج جن کی تقلید ہوتی ہے، جن کی تقلید ہو رہی ہے، یہ اس میں شامل تھے، اور ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جب دستور بن رہا تھا، کیونکہ ان میں یہ صفت تھی کہ یہ مجتہد بھی تھے اور دنیاوی تعلیم میں پی ایچ ڈی بھی تھے، اور ساتھ ساتھ ان میں اور خصوصیت کیا تھی، انہوں نے دساتیر عالم بھی پڑھے تھے۔ اب انہیں معلوم تھا کہ دستور کیسے بنتا۔ آج جن کی تقلید کی جاتی ہے، کبھی موقع ملے تو دیکھیے گا کہ وہ کسی شک پر یہ شک بیان کرتے تھے، علماء اور مجتہدین و مجتہدین بیٹھے تھے جو دستور بنا رہے تھے، جب کوئی کھڑا ہوتا تھا اور وہ، میں اشارہ کر رہا ہوں صرف جن کی آج تقلید ہوتی ہے، انہوں نے کھڑے ہو کے ایک بات کی، میں نے اپنے کانوں سے سنا، انہوں نے اور اتنے اعتماد سے یہ بات، کیونکہ معلوم ہو رہا تھا، جو علم رکھتا اسے پتا ہوتا ہے کہ اب جب مذاکرہ ہو رہا ہو تو کون بڑا عالم ہے، کھڑے ہوئے، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تم مسئلہ ہی نہیں سمجھے کہ دستور کا مسئلہ کیا ہے، تم رائے کیا دے دو، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کتنے سال درس خارج پڑھا، درس خارج پڑھایا ہے؟ برادران، یہ شبہ ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو آغا خامنائی کے اشتہاد پر شک کس بنا پر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاں درس خارج دیا، کب درس خارج دیا، حکومت سے پہلے۔ تو میں نے یہ جو مثالیں دی ہیں، یہ اسی لیے مثال، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ انہوں نے، ان جن کا میں نے نام لیا ہے، خصوصی طور پر چند لوگوں کو پڑھایا ہو، ویسے تو یہ سارے کے سارے اعلیٰ پائے کے مدرس ہیں۔ میں نے کہا فقہ و رسول کا درس جس طرح باقی مجتہدین دیتے ہیں، اس طرح انہوں نے نہیں دیے۔ سب مانتے ہیں کہ یہ مجتہد ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں کہ جس شخص کے بارے میں خود امام خمینی کہہ رہے ہو کہ یہ مجتہد ہے اور یہ لائق رابریت ہے، اگر میں تشخیص دوں آپ تشخیص دیں، کہہ سکتے ہیں غلطی ہو گئی، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں کیا خبر کہ یہ مجتہد ہے یا نہیں. اور آپ کو پتا ہے رہبریت کے لیے اجتہاد شرط ہے، شرط ہے کہ وہ مجتہد ہو. دو صورتیں ہیں، یا تو یہ امام کو علم نہیں ہے کہ یہ مجتہد ہے یا نہیں، وہ پہچان نہیں سکتے مجتہد، یا تو یہ صورت کہ امام خمینی کو پتہ نہیں ہے کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں، یا تو یہی بات. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رہبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ یہ مجتہد ہے، کیونکہ اجتہاد شرط ہے، یا تو یہ صورت ٹھیک ہے. اور اگر یہ صورت ٹھیک نہیں، پھر آپ کے ذہن میں فطور ہے، جو شخص یہ سمجھتا ہے اس بات کو سننے کے بعد بھی پھر بھی یہ کہتا ہے، تو پھر سمجھ لے کہ اس کے ذہن میں فطور ہے اور خود اسے معلوم نہیں کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں. آج جو یہ دو غلط فہمیاں تھیں جن کا ازالہ ہم نے ضروری سمجھا تھا، آج اصل بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، گرچہ باتیں بہت تھیں جو ہم نے چھوڑ دیں، اس لیے کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ہمارے خیال میں یہ زیادہ اہمیت رکھتی تھی ان باتوں کی نسبت جو ہم نے چھوڑ دی، حالانکہ وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل تھی. برادران، آج جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آج کا جو رہبر ہے ان کی خصوصیات کیا ہے، کسی قسم کے آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو کہ بعض لوگوں کا جب وہ ایران سے پلٹ جاتے ہیں، یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں اگر شائبہ ہو تو وہ بھی نکل جائے، جو افراد آتے ہیں ان کا اسے کہتے ہیں ایزام ہو گیا. ایزام کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہاں پر بیٹھے ہوئے شہریہ ملتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے، اور وہاں ان کا نام بھی باقی رہتا ہے. ہم سے یہ کہا گیا، ہمارے شاگردوں نے امتحان دیا اور ان کا ایزام ہو گیا. ہمارے ایزام ہونے میں کسی کو شائبہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا ایزام ہو سکتا تھا، ہم نے نہیں ایزام کروایا، اس لیے کروا سکتے تھے ایزام، اس لیے نہیں کروایا کہ ہم آزاد رہیں، اگر کوئی بات غلط ہو ایران کی تو ہم کہہ سکے کہ یہ غلط ہے. ہم نے اپنا ایزام نہیں کروایا، ہو سکتا تھا پھر بھی نہیں کروایا، کہ غلط تو غلط، کہیں یہ نہ ہو کہ ایزام کی وجہ سے ہم غلط کو غلط نہ کہہ سکیں. برادران، آج تک اگر کوئی یہ سمجھے، باقی مدارس میں شہریہ آتا ہے، ہمارے مدرسے میں شہریہ بھی نہیں آتا، اگر کوئی یہ سمجھے کہ شاید ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیے گئے، تو یہ بھی اس کے ذہن کا فطور ہے. ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیسے تو بہت بہت ہی، یہ تو ہاتھ کی میل ہوتی ہے. برادران، اس سے بڑھ کر بھی اگر کچھ ملے کہ ہماری نگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے دنیا میں کسی چیز کی بھی، تو پھر بھی ہم حق کو حق کہنے سے ہچکچائیں گے نہیں اور اس کو ٹھکرا دیں گے انشاءاللہ، اور ہم نے ٹھکرایا ہے. برادران، جو علم کی میں خصوصیات بتانا چاہتا ہوں، جو ایک رہبر حقیقی میں ہوتی ہے، آپ نے سنا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام اتنا سادہ زندگی گزارتے تھے، اتنا سادگی سے زندگی گزارتے تھے کہ خود ان کے قریبی پریشان تھے کہ اتنی سادگی سے زندگی کیوں گزارتے ہیں، اور جواب دیا ہے اس انسانیت کے رہبر نے کہ اگر میں اچھا لباس پہنوں، میں اچھی خوراک کھاؤں، لیکن اگر ہماری حکومت میں کوئی مجھ سے کم تر خوراک کھائے مجھ سے سوال ہو. میرا جان انہیں کے حقیقی وارثوں نے ان کی جو مثالیں ہیں وہ میں آپ کو دو مثالیں آج یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بات جو میں اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں قصہ کہانی نہیں ہے, یہ میں نے اس شخص سے سنی ہے جو ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اس خود اس جنرل سے سنی ہے جس نے یہ بات بتائی ہے. نہ کہتے ہیں وہ جنرل کہتے ہیں کہ ہم ایک دن کار میں گئے اور میرا ایک دوست, ہم کار میں جا رہے تھے گاڑی میں جا رہے تھے تو میں نے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ یہ سڑک پہ کھڑے ہوئے نوجوان امامے والے کو جانتے ہو, یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں پہچانتا. انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت کے رہبر کا بیٹا ہے, سڑک پر کھڑے ہیں کس لیے؟ بس کے انتظار میں, جیسے عام لوگ بس میں سفر کرتے ہیں اسی طرح سفر کرنا اور انتظار میں کھڑے ہیں کہ بس آئے. جیسے دوسرے لوگ سوار ہو اس طرح ہم بھی بس میں سوار ہو کے گھر جائیں. اس نے تعجب کیا, اس نے کہا رہبر سید علی خامنائی کا بیٹا ہے یہ؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں, میرا ان کے گھر آنا جانا ہے, یہ سید علی خامنائی کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا پھر ایسا کرو کہ یہ تو جاتی ہے کہ ہم کار پر جا رہے ہیں گاڑی پر جا رہے ہیں اور یہ بس میں بس کا انتظار کر رہا ہے, ایسا کرو اس کو بٹھا لو. کتنا دیانتدار لہذا ماننے والے کو بٹھا لیا, ان کا دل دکھے گا, میں ان کا دل نہیں دکھانا چاہتا. ان کی روٹین ہے یہ اسی طرح آئیں گے. برادران جو اس سے جاہل تھا, جس کو اس بات کا علم نہیں تھا, وہ تو جو مرضی کہتا رہے, لیکن جس کو اس بات ہو گیا اور وہ جانتا ہے اور اس نے پہچان لیا کہ یہ واقعہ سچ ہے, کوئی دکھا سکتا ہے آج کی دنیا میں؟ کتنا اختیار ہے ان کے پاس, کتنا مال ایمان اکٹھا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ عام مجتہد بھی ہیں, ان کے پاس بھی کروڑوں اربوں ہوتا ہے. یہ مال ایمان لاکھوں ہزاروں نہیں ہوتا, ایک ایک آدمی کا اتنا ہوتا, بلکہ ایک اگر بڑے سیٹ ہوں ایک ایک آدمی کا کئی کئی لاکھ ہوتا ہے. جس شخص کے پاس اتنی بڑی مقدار میں مال ایمان ہو اور وہ یہ ضروری نہ سمجھے کہ اس کو گاڑی لے کے دی جائے, حالانکہ اگر کوئی اور ہو کہ حفاظتی انتظامات کے لیے ضروری ہے ان کے گاڑی میں جائیں, یہ مارے جائیں گے, ایسا ہوتا نا؟ برادران جب سے میں نے یہ واقعہ سنا اور مجھے معلوم ہے کہ یہ واقعہ ٹھیک ہے, واقعی میں نے درود بھیجا اس بات پر بھی کہ جس نے ایسے کا انتخاب کیا, جس نے نشاندہی کی ایسے کی. دوسرا واقعہ سنیے, واقعات بہت ہیں, پھر دو واقعات سناؤں گا ٹائم کی قلت کی وجہ سے. دوسرا واقعہ سنیے, آغا رہبر کے بیٹے کی شادی ہونی ہے, آغا رہبر نے ذمے لگایا امام خمینی کی بیٹی سے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی دیندار گھرانے میں ہمارے بیٹے کی شادی ہو اور ان کو معلوم نہ ہو کہ ہمارا بیٹا ہے. کیوں؟ کہ جسے بھی معلوم ہوگا سب بٹ کر کے کہیں گے ہماری بیٹی لے لو, یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم معلوم ہوں, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں. بیان کرتے ہیں کہ امام کی یہ بیٹی, امام کی دختر, یہ ان افراد کے پاس گئی کہ جو ظاہر ان کی جاننے والی تھی, بہت قریبی تھی, اور ان سے کہا کہ
एक नौजवान के लिए रिश्ता चाहिए। उन्होंने मालूम है सबसे पहला सवाल क्या होता है कि उनका घर कैसा है, यजमान होता है, बेटा करता क्या है, लड़का क्या करता है, उनके घर में फ्रिज है, टीवी है, फला चीज है, तालीम है, उनकी गाड़ी है, ये सवाल होते हैं। ये अगरचे आम दीनदारों से बेहतर घराने थे लेकिन बहरहाल उस मेयार पर नहीं पूरे उतरते थे जिस मेयार पर खुद आया काम में चाहते थे कि उस घराने की बेटी। इनमें से बहुत लोगों ने यही सवाल किया कि उनके घर की कैफियत क्या, बताया बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है। फिर पूछा घर में तालीम का, तालीम नहीं है क्योंकि हकीकत थी, तालीम नहीं है घर में, मुके थे, मुके जिसे हम कहते हैं ये है घर में। अच्छा इनके घर में और सहूलियत, गाड़ी है इनकी अपनी, क्या गाड़ी नहीं है इनकी, आमदनी का जरिया क्या है, शहरिया लेते हैं, जो आम तलबा को मिलता है उतना ही शहरिया लेते हैं। साजिद सच्चे बाप की सच्ची बेटी ने सच्ची बात कही और उनको कहा भी यही गया था कि जो हमारे घर के हकीकी हालात और वाकयात है वो ही तुमने बताने। बहुत से दीनदार घरानों ने भी कहा कि ऐसे घर में ठीक है, ये कहा इस्लाम ने, ये कहा कि नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आप भी कह रही हैं कि बच्चा बड़ा नेक है लेकिन आखिर दुनियादारी भी कोई चीज है, अगर घर में कालीन तो होना चाहिए, अगर गाड़ी तो होनी चाहिए, आप कह रही हैं ना उनकी गाड़ी है ना उनके घर में कालीन है और उनकी आमदनी का जरिया वही शहरिया है, तो आप काबिल एहतराम है लेकिन हम अपनी बच्ची का रिश्ता नहीं। आखिर एक घराना ऐसा मिल गया कि जिन्होंने कहा आप अगर कह रही हैं कि वो बच्चा नेक है, हम बिन देखे इन्हीं शरायत के साथ अपनी बच्ची देने के लिए तैयार हैं। ये हकीकी मोमिन थे, इसमें भी मोमिन है लेकिन ये हकीकी मोमिन थे। कब पता चला उन्हें कि जब बारात मुख्तसर सी गई और बताया गया कि इस बेटे के बाप का नाम सैयद अली खामनाई है, तब उनको पता चला कि यार खामनाई का बेटा, बताते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ये कैफियत है हमारे रहबर की कि वाकई हमारे रहबर के घर में ये चीजें नहीं है। अगर हमारा यहां पर कोई शख्स साइकिल चलाए दिखाने के लिए अखबारात में टीवी में जनाब फलां जनरल साहब साइकिल चला रहे हैं, इधर उधर गार्ड हैं, फलां पता आपको दिखाने के लिए क्या कुछ होता है। इन्होंने अपनी ये बात मशहूर भी नहीं की हुई, क्यों कि मशहूर करेंगे तो युग में खुदाबंदी के मुखालफत में, अल्लाह का युग नहीं है। अगर किसी पर ऐसे दिन आए तो वो लोगों को बताए कि हमारी आमदनी इतनी है, ये हुक्म नहीं है, ये अल्लाह की नाशुक्री है। और उन्होंने उसी के तहत ये नहीं बताया कि हमारे घर के हालात क्या हैं। हम यहां बैठे क्या सोचते हैं, जिनको हकीकत से आगाही नहीं है, जो नहीं समझते थे कि रसूलुल्लाह उनकी हैसियत क्या है, मानवीय एतबार से क्या और दुनियावी एतबार से क्या। बिरादराम एक बुढ़िया के साथ जब हजूर ने एक घंटे तक, कहते हैं कि एक तवील तब तक गुफ्तगू की, हातम ताई का बेटा ये गिरफ्तार होकर आया हुआ था, गिरफ्तार से मना दिया नहीं कि इसको रस्सियां बांधी थी, ये आया हुआ था साथ खड़ा था, उसने देखा एक खातून है एक बुढ़िया वो रसूल से बातें कर रही है और रसूल एक घंटा खड़ा बातें सुन रहा है। उसे तजुब हुआ कि ये बादशाह नहीं है, ये कैसा बादशाह। और वो अदी इब्ने हातिम बताता है कि मेरी हैरत की इंतहा रह गई कि जब मैं घर में गया तो देखा कि रसूल ने चटाई बिछाई है, उसके बैठ गया, क्या बैठो। और मैंने कहा कि ये वो शख्स है कि जिसकी इतनी फौजी है, یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اتنا مال غنیمت ملتا ہے, اس کے گھر میں کھٹائی ہے. یہ مانا نہیں ہے کہ حضور کے پاس پیسے نہیں تھے, حضور وہ پیسے غربا میں تقسیم کیا کرتے تھے, اپنی سہولیات کے لیے نہیں خرچ کرتے تھے. یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی اور میں نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں, ایران کے بادشاہ دیکھے ہیں, روم کے بادشاہ دیکھے ہیں, ان کی بڑی بڑی سطح دیکھی ہے, لیکن یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا, یہ واقعاً اللہ کا نبی ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. میں اب جی یہاں پر جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو شخص بھی جانتا ہو اور سمجھتا ہو کہ یہ بادشاہوں کی سیرت نہیں ہے, اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حقیقی رہبروں کی سیرت ہے. اور جو اس کے بعد بھی نہ مانے وہ سمجھ لے کہ حاتم طائی کا بیٹا ابھی مجھ سے کہیں افضل تھا, کہ جب نہیں معلوم تھا تو نہیں مانتا تھا, یہی سمجھتا تھا جیسے دوسرے بادشاہ ہیں یہ بھی بادشاہ. لیکن جب اسے بتا دیا گیا, جب اسے سمجھا دیا گیا کہ نہیں بے شک ہمارے پاس بہت مال ہے لیکن اپنی سہولت کے لیے خرچ نہیں کرتے, ہم تو اسی چٹائی پہ رہتے ہیں. برادران وہ شخص کہ جس سے واقعاً دنیا ڈرتی تھی, اگر کسی نے گھر دیکھا ہے دو کمرے, ہم نے گھر دیکھا ہے دو کمرے, صرف اور صرف دو کمرے اور چھوٹا سا اس کے سامنے چھوٹا سا سہن, شاید یہ مکان جس میں یہ رہبر انقلاب رہا کرتا تھا یہ شاید 120 میٹر کا بھی نہ ہو. وہ رہبر رہا یا نہیں رہا, دنیا نے اس کو تسلیم کیا یا نہیں کیا, آیا مکان کی وجہ سے کیا یا مکین کی وجہ سے کیا, آیا نظریات کی وجہ سے کیا یا مکان کی وجہ سے کیا. ظاہر ہے مکان وغیرہ کی وجہ سے نہیں کیا. ایک بات کا چھوٹا سا سن لیجئے, بیان کرتے ہیں کہ روس کا وزیر خارجہ جب آیا, آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب روس ایک عالمی طاقت تھا امریکہ کے مقابلے, اس زمانے کا وزیر خارجہ آیا خواہش کی امام سے ملاقات کرنی ہے, تو امام تھوڑی دیر ٹھہر کے گئے جان بوجھ کے, اور اس کے سامنے کیوں کہ حیبت اگر دکھانی ہے تو مومنین کے سامنے نہیں دکھانی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ان کے ساتھ تو رحما بہنا ہوں, ان کے ساتھ تو محبت سے رہنا ہے. اگر روب دکھانا تو کسے دکھانا, کفار کو دکھانا. اب جب یہ آیا سب کچھ دیر کے لیے انتظار کی, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب امام آئے اتنے اعتماد سے آئے اتنے وقار سے آئے کہ یہ بات کرتے ہوئے اس کی زبان لڑ کھڑا رہی تھی. یہ کیوں ہوا, آپ سے کیوں کوئی ظالم نہیں ڈرتا, آپ کا دم کیوں نکلتا ہے کسی ظالم کا نام سن کر, کیوں الہی تائید نہیں ہے, خدا نے جرت نہیں دی, اور جرت بھی وہ توفیق بھی دیتا ہے کچھ دیکھ کے, کچھ ہو تو اگلی جرت بھی ملے. برادران ان حقیقی رہبروں کو جاننے اور پہچاننے کے بعد پھر بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے اور پھر بھی تاویلیں کرتا ہے, اب میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دوں گا. قرآن کی یہ آیت ہے کہ انسان اپنے بارے میں بڑا بابصیرت, سورہ قیامت کی ہے, یہ بڑی خوبصورت آیت ہے, قرآن کی ہر آیت خوبصورت ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, اس لیے میں اس کا عربی بھی پڑھ رہا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت ہے, سب خوبصورت ہیں, یاد رکھنے کی ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے بارے میں بہت بابصیرت ہے, وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَا، اگرچہ اپنی ہر بات پر عذر لاتا ہے، کوئی بہانہ لاتا ہے، یہ میں نے کام اس لیے نہیں کرنا، یہ میں نے رہبر کو اس لیے نہیں ماننا، فلاں بات کو میں نے اس لیے نہیں کرنا، فلاں بات میں اس لیے کرتا ہوں، اپنے ہر فعل کی تاویل کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، انسان جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، حقیقت کو سمجھتا ہے لیکن اپنے ہر فعل کی تاویل کرتا ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہے پہلے اس کے لیے تاویل کر لیتا ہے۔ بیرادران، اگر میں یہ سوال کروں کہ آیا یزید نے تعویل نہیں کر لی تھی امام حسین کی شہادت کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے کوئی تعویل نہیں تھی اس کے پاس، عمر صاحب نے کوئی تعویل نہیں بنا لی تھی۔ معیار ایک ہے، سنیے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص برا ہے، غاصب ہے، کیوں حق کے زہرا غصب کیا، برادران قرآن نے کہا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر لعنت ہے، اگر جو بھی حق کے زہرا غصب کرتا ہے، چاہے وہ رسول کے زمانے میں غصب کرتا ہے، تب بھی ٹھیک نہیں، تب بھی وہ اس کا مستحق ہے، اور اگر اب بھی حق کے زہرا غصب کرتا ہے تب بھی وہ اس کا مستحق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمر صاحب تعویل کر اپنے فعل کی ہم کہیں گے تو عمر صاحب ہے، اور اگر ہم تعویل کریں ہم تو مومن ہیں۔ معیار اسلام میں دیے ہیں، معیارات دیے ہیں، وہ جس پر بھی فٹ آئیں اس کے مطابق ہوئی۔ برادران، اس موجودہ رہبر کی جو خصوصیات اور ان کی وجہ سے جو نیکیاں اس دنیا نے دیکھی ہیں وہ میں چند آپ کے سامنے گنوانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر سوال کا میں موقع دوں گا۔ فرض کیجئے کوئی شخص آپ کے کہنے سے نماز شروع کر دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ایک اچھا انسان بن جاتا ہے، انسانیت کو نقصان نہیں پہنچاتا، آپ اپنے دل میں کتنا فخر محسوس کریں گے کہ میری وجہ سے، میری ہدایت سے ایک آدمی ہدایت پا گیا، فخر محسوس کرے گا یا نہیں؟ ضرور حتماً فخر محسوس کرے گا انسان۔ اللہ کرے کہ آپ کی وجہ سے کوئی مذہب حق کو قبول کر لیا ہو، فخر محسوس کریں گے یا نہیں کہ میری وجہ سے مذہب حق کو کسی نے قبول کر لیا، اور اللہ کرے آپ کی وجہ سے کوئی مسلمان ہو گیا ہو، فخر محسوس نہیں کریں گے، اپنی عظمت کے قائل نہیں ہو جائیں گے کہ میرے ہاتھوں 10 مسلمان ہو گئے، 2 مسلمان ہو گئے۔ جب یہ قابل فخر باتیں ہیں تو برادران، جو جانتا ہے دنیا کے حالات کو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس انقلاب کے بعد، اس رہبریت کے بعد لاکھوں لوگوں نے دائرہ اسلام میں شمولیت اختیار کی، داخل ہو گئے، لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، اور بہت سے لوگ صرف مسلمان نہیں ہوئے بلکہ مذہب حق کو قبول کیا، صرف یہی نہیں کہ اسی رہبریت کی وجہ سے، اگر یہ اسی طرح درس خارج دیتے رہتے، ایک بات بھول نہ جاؤں اور رہ نہ جائے کہ یاد رکھیے گا کہ آغا خامنائی درس خارج دیتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں دیتے، اگر کوئی کسی نے شبہ ڈالا ہوا ہے تو یہ ان کے ذہن پہ شبہ ختم ہو جانا چاہیے، یہ رہبر موجودہ درس خارج دیتے ہیں، اور یہ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ درس خارج دے رہے ہیں، اب ان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا، 15,000، جب ہم ایران میں تھے 15,000 स्कूल के बच्चों ने, 15,000 बच्चों ने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, और वो अगर रहबर की तशरीह की वजह से किया। इनकी इनके मैं असरात अगर गिनवाऊं तो यकीन करिए कि ये एक घंटा पूरा चाहिए कि क्या क्या इनकी वजह से हुआ है आलम इस्लाम में। चल जाते इनकी वजह से दारुत तकरीब बना है। दारुत तकरीब का क्या काम है? दारुत तकरीब बैनुल मजाहिब इस्लामिया के मजाहिब इस्लामी जितने फिरके हैं इस्लामी, ये करीब आए आपस में, और इनकी वजह से क्या हुआ है? हर शख्स हर ग्रोह अपने फिरके पर फख्र करता था, लेकिन इन इस इंकलाब के बाद और इस रहबरियत के बाद उम्मत मुसलमा का एक तसव्वुर बड़ा है इंसान के जहन में। अब जो भी बात करता है उम्मत मुसलमा का ये मसाइल है, ये किसने बताया है? पहले तो हर कोई बरेलवी समझिया ही नहीं बातें होती थी, वहाबियत ये है, फलां ये है, शिया ये है। अब क्या होता है? अब जब भी बात होती है उम्मत मुसलमा का ये मसला, उम्मत के इतिहाद की ये बात, उम्मत के ये मसाइल, ये शऊर किसने दिया? किसी रहबरियत ने दिया। अगर ये भी, फिर कहूंगा हर बात के साथ, कि अगर ये भी उसी तरह से मदरसे में बैठ कर दरस खारिज देते रहते, ये हसनात ये जाहिर होती कभी भी ना होती। ये जो इतने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, ये दरस खारिज सिर्फ कमरे में बैठ कर दरस खारिज देने से लोग मुसलमान होते? कभी ना होते। ये जो आज इस्लाम का नाम हर काफिर की भी जुबान पर है और अपने आप में वो खतरा महसूस कर रहा है, अगर मुसलमान इकट्ठे हो गए इस्तकबार बर्बाद हो जाएगा, ये आया कमरे में बैठकर दर्द से खारिज देने से होता हुआ? कभी नहीं। तो जिसके उम्मत पर एहसानात हैं, जिस रहबरियत की वजह से इस्लाम सरबलंद हुआ, जिस रहबरियत की वजह से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन अमली सूरत में जाहिर हुआ, जिसकी वजह से बड़े बड़े मुतकब्बिरीन के सर झुक गए, आया उसके बारे में कहा जा सकता है या कहना चाहिए? ये तो बहुत दूर की बात है, खामोश रहना चाहिए और फिर शुबे में रहना चाहिए। कल भी मैंने कहा था अगर किसी को शुबा हो तो जरूर बताए, और एक बिरादर ने ये शुबा जाहिर किया जो मैंने शुरू में बताया था, आज भी मैं यही कहूंगा अगर किसी के जेब में शुबा हो जरूर बताए। आज क्योंकि टाइम ज्यादा है इसलिए मैंने भी कुछ टाइम ज्यादा लिया, और आपसे भी गुजारिश है कि 10:30 बजे तक, 11:30 बजे तक आप लोगों का सवाल का टाइम है, और जो जो शुभात हैं वो जरूर बयान करें और कोई इतनी झिझक की बात ना रखें। अब यहाँ जब आए थे सेमिनार में पहले दिन आए थे तो जाहिर है जो बातें हमने बताई हैं उनमें से अक्सरियत से आप जाहिल थे, नहीं मालूम थी, आपका इतमाम हुज्जत नहीं उठी, लेकिन अब हो चुकी है, अब कैफियत और होनी चाहिए। अगर नहीं है फिर भी शुबहात है तो हम आधा घंटा बैठे हैं इन शुबहात को दूर करें। अगर यहाँ कुछ सवाल न कर सके हम इधर बैठेंगे, इसके साथ यहाँ भी ना कर सके तन्हाई में मिलना चाहे हम तन्हाई में मिलेंगे, घर भी आकर सवाल करना चाहे तो हम घर भी जहाँ जहाँ हम होते हैं किरमानी साहब के पास, वहां भी हम उनके शुबहात दूर करने के लिए तैयार हैं। फिर मैं कह दूँ अगर हमारे इन 4 दिनों में कोई समझता है कि ये इश्तबा हुआ है तो जिंदगी के किसी हिस्से में भी वो निशानदेही करे, कोई आलम निशानदेही करे, अगर वो इश्तबा हुआ हम उसे कबूल कर लेंगे। अगर कोई लेटर लिखना चाहे उसमें बयान करना चाहे वजात पूछना चाहे हम वो भी इंशाल्लाह जवाब देने के लिए तैयार है।
آغا صاحب آپ نے کہا اسلامی مملکت کو جو سربراہ ہے وہ رہبر, تو کیا یہ رہبر جو ہوگا وہ اسی اسلامی ممالک کا ہوگا اور اسی خطے میں ہوگا جو اسلامی حکومت ہے, یا پورے مطلب جو جہاں جہاں مطلب اس کے ماننے والے یا مطلب یا امت مسلمہ کی بات کریں گے یہ اس کے لیے ہوگا یا مطلب یہ مذہب احکام کے لیے ہوگا یا اپنے مخصوص خطے کے لیے ہوگا؟
آج اگر کوئی آپ میں سے سوال نہیں کرے گا, کچھ شبہات ایسے ہیں کہ جو جن کا ذکر ضروری ہے, جن میں سے یہ بھی شبہ تھا, اگر کوئی آپ میں سے یہ شبہات ظاہر نہیں کرے گا, سوال نہیں کرے گا, تو پھر میں خود شبہات بتاؤں گا کہ جو لوگوں کے اذہان میں ہیں اس کا پھر انشاءاللہ جواب دوں گا. برادر نے سوال کیا کہ آیا یہ رہبریت اس خطے کے لیے ہے کہ جہاں کا رہبر ہے؟ اور میں سوال ذرا مزید اس کی وضاحت کر دوں, وہ یہ ہے کہ جب ان کو بنانے والے ایک خاص خطے سے تعلق رکھتے ہیں, توجہ کیجئے گا, ان کو رہبر بنانے والے, ان کو سربراہ مملکت اسلامیہ بنانے والے ایک خاص خطے سے تعلق رکھتے ہیں, تو آیا ان کا قلمرو, ان کے احکامات کا, ان کے فتاوی کا, ان کے حکم کا, ان کے حکم اور فتوے میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں وضاحت کروں, آیا صرف ان کے لیے حجت ہے یا باقیوں کے لیے بھی حجت ہے؟ پہلی بات تو یہ سنیے کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے جس طرح سے مملکتوں کی تقسیم ہوئی بھی ہے, اسلام اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا, اسلام کسی خطے میں معذور ہونے کے لیے نہیں آیا, لیکن حکم ثانوی کے تحت, مجبوری کے تحت کچھ ملکیں تقسیم ہو گئی ہیں کہ ان خطوط کو ابھی اس ماحول میں توڑا نہیں جا سکتا. خدا کرے ایک دن آئے کہ یہ سرحدی جو بندشیں ہیں یہ کٹ جائیں. یہ بات درست ہے کہ ان کو بنانے والے خاص خطے کے علماء ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کے احکام فتویٰ نہیں کہہ رہا, فتویٰ اور اس میں فرق بتاؤں گا, ان کے احکام, ان کا حکم جو حاکم شرعی ہونے کے ناطے سے ہے, توجہ سے سنیے گا, وہ نہ صرف یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جس پر علماء جس کو کہتے ہیں, جس کو مجتہدین کہتے ہیں, حکم وہ ہوتا ہے کہ جب وہ صادر ہو تو وہ مجتہد کے لیے بھی قابل اتباع ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی اتباع کرے. عام شخص کی بات نہیں کر رہا, اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ اس خطے میں ہو, وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کی اتباع. حکم ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ کا فتویٰ یہ بھی ذرا سن لیجئے, فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ فرض کیجئے آمین کہنے سے نماز باطل ہوتی ہے یا نہیں, یہ فتویٰ. ایک منٹ کہ آمین کہنے سے نماز باطل ہوتی ہے, دوسرا کہ باطل نہیں ہوتی, اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ ان کا فتویٰ ہے. مثال دے رہا ہوں کہ وہ شریک, اور ایسا ہوا کہ جب استعمار نے عراق پر حملہ کیا, ایک مجتہد نے کہا کہ اب آپ واجب ہے مسلمانوں پر کہ وہ عراق کا دفاع کریں, یقین کیجئے کہ آغا صاحب جنہیں صاحب کفایہ کہتے ہیں آغا خراسانی, انہوں نے درس خارج چھوڑا, مورچوں میں جا بیٹھے, حالانکہ بہت بڑے مجتہد تھے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کیونکہ دوسرے ملک نے یہ حکم دیا لہذا میں تو نہیں مانتا. اگر نہیں مانے یا گناہگار ہوگا. حکم تو اس کا ہر شخص پہ واجب ہے کہ وہ اس کی اتباع کرے. فتویٰ فتوے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ان کی اتباع کرے. فتوے کے لیے یہ ہے کہ جو ان کا مقلد ہے ان کے لیے واجب ہے اور جو ان کا مقلد نہیں ہے ان پر واجب نہیں ہے کہ ان کے فتویٰ کے مطابق عمل کرے. تو فرق ہے. اب اگر مزید سوال نہیں ہوں گے آپ کیجئے گا سوال. جو شبہات آپ کے ذہن میں ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی رکھو اور جو ہم بتانا چاہتے ہیں شبہات وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں.
نے بتایا رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس انتظاری سے انہوں نے زندگی گزاری. امیر علیہ السلام کا بتایا, پھر موجودہ رہبر کا بتایا, ان کے فرزند کا بتایا. لیکن جب ان کے نمائندے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے برعکس نظر آتا ہے, تو اس پہ کوئی جواب دیں.
بڑا خوبصورت سوال ہے, بہت خوبصورت سوال ہے. اور اگر ہم اب تک ہونے والے سوالات میں جو خوبصورت کہیں گے پیچھے کہیں گے اس سوال کو, اس کی اہمیت کے پیش نظر. اور ہم کبھی کبھی انعام بھی دیتے ہیں اپنی طرف سے. اب ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی شان کے خلاف ہے کہ آپ کو انعام دیا جائے, تو یہی انعام کافی ہے کہ واقعی خوبصورت سوال ہے. لیکن سوال کے ساتھ جواب بھی سنیے. اور سب برادران جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو یہاں نہیں بیٹھے, جن تک ہماری آواز پہنچی اس کا جواب سنیے. نمائندے کے لیے وہ حکم کہ جو خود رہبر کا ہے, نہ فتویٰ کے بارے میں ویسا ہے نہ حکم کے بارے میں ویسا. نمائندے کی وہ اطاعت واجب نہیں ہے کہ جو خود رہبر کی واجب ہے. جو حاکم حکومت اسلامیہ کی واجب ہے وہ رہبر کی واجب نہیں ہے. ہاں بعض جگہ واجب ہے, کب؟ کہ جب وہ عادل ہو, جب وہ اپنے خواہشات نفسانی پر عمل نہ کر رہا ہو اور جو کچھ رہبر کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق بیان کر رہا ہو, پھر تو کیا ہے, ان کی اطاعت بھی واجب ہے. لیکن پیراجان آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کے, اگر رہبر کے نمائندوں کی تو بات بہت, کیا کہوں میں, خود آئمہ کے جو نمائندے تھے, یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بہت سے نمائندگان بہت بڑے بے ایمان تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نمائندگان میں سے اکثر نے جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو وہ مال امام جو ان کے پاس تھا وہ ہڑپ کر لیا, ڈکار بھی نہیں لیا, کھا گئے. تاریخ کی حقیقت ہے. اور کہا امام رضا امام نہیں ہے, ہم نہیں مانتے. کیوں؟ اگر مانتے ہیں تو دینا پڑے گا مال, تعویل کر لی. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ, جانتا ہے اپنے آپ کو لیکن گڑبڑ کرتا ہے. تو اور یہ بات بڑی بغاوت سے لکھی گئی ہے, خود امام نے بھی یہ لکھا ہے, موجودہ اس حکومت کے جو بانی ہے انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ رہبر کے لیے عادل ہونا شرط ہے, مجتہد ہونا شرط ہے, متقی پرہیزدار ہونا شرط ہے, زمانہ شناس ہونا شرط ہے, لیکن نمائندے کے لیے یہ صفات نہیں ہے. ہو سکتا ہے نمائندہ نیک ہو سکتا ہے نمائندہ نیک نہ ہو. شروع میں ہو سکتا ہے وہ نیک ہو جب بنایا جا رہا ہے, لیکن جب اس کے پاس مال امام آ جائے گڑبڑ ہو جائے. یہ ہو سکتا ہوا ہے, آج بھی ہو رہا ہے, ہم بھی جانتے ہیں آگاہ رہ کر کے نمائندے ہیں, لیکن تین سلواتیں بھیجنے کے لائق تھے, تبرک کے لائق تھے, ظالم ہیں اور عادل نہیں ہے. برادران اگر یہ اس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ رہبر ٹھیک نہیں ہے, تو یاد رکھیے گا
کہ یہ بات یہ معیار مشکل میں ڈال دے گا آپ کو. کب؟ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک کو بھیجا کہ جاؤ زکات اکٹھی کرو, اور اس نے جھوٹ آ کے کہہ دیا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. قرآن کی آیت اتری کہ اگر تمہارے پاس فاسق آ کے خبر دے تحقیق کر لیا. یہ قرآن کی آیت, یہ بھی خوبصورت, بہت خوبصورت آیت ہے, یاد کرنے کے لائق کیا. اگر یاد کر سکتے ہیں تو یہ کر لیجیے. ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ, اگر کوئی شخص, کوئی فاسق شخص تم پر, تمہارے پاس وہ خبر لاتا ہے, ایسے نہ مان لینا. فتبینوا, تحقیق کرنا. تو بنانے والے کون ہیں؟ خود. قرآن کی آیت اتر رہی ہے, فاسق ہے. کیا مطلب؟ نعوذ باللہ, رسول ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ, جناب امیر علیہ السلام اور باقی لوگ, بعض ان میں سے, یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایسے ہی تھے. نہ ائمہ کے وکلاء ایسے تھے سب کے سب, اور نہ جناب امیر کے سب کے سب گورنر ایسے تھے, نہ رسول اللہ کے گورنر ایسے تھے. بعض ایسے تھے, اور یہ رسول اللہ کے بھی تھے, یہ جناب امیر کے بھی تھے, اور امام حسن علیہ السلام کے بھی تھے, اور باقی خلفاء کے بھی تھے, اور آج کے رہبر کے بھی ہیں. اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ پھر بعد میں اگر کہیے تو ابھی بھی بتایا جا سکتا. اگر کوئی اور سوال نہ ہو تو پھر اس کا علاج بتائیں گے.
اور ظلم کا ساتھ دینے والا ظلم میں برابر کا شریک ہوتا ہے. عراق میں کیوں ابھی تک صدام کے خلاف کسی نے جہاد نہیں کیا, یا کسی ہمارے رہبر نے کوئی بات نہیں کی ایسی کہ جس کے خلاف عوام اسے خلاف کریں گے؟
تشریف رکھیے. یہ بھی کل کی بات کی طرح ہے کہ صغرا ٹھیک نہیں ہے. کل بھی ہم نے کہا تھا نا, ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ, کہ جو کہ ہم محبت کی باتیں ہیں, محبت سے بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عراق میں کسی نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. شہید صدر اسی سزا میں مارے گئے ہیں, شہیدہ بنت الہدا اسی سزا میں ماری گئی ہیں, شہید صدر کے خاندان کے افراد اسی سزا میں شہید ہوئے ہیں, خاندان حکیم کے افراد اسی سزا میں شہید ہوئے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے, اگر آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بھی شواہد موجود ہے کہ آیت اللہ کوئی کو بھی شہید کیا گیا, اور انہوں نے بھی قیام کے لیے خطہ دیا تھا. تو یہ بات, تو بات ہی ایسی ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے, اگر آپ یہ مراد ہو کہ موجودہ حکومت نے ان کے خلاف اقدام نہیں کیا, اگر یہ بات ہو کیا اقدام کیا ہے, کیا اقدام نہیں کیا, نہیں کیا یا کم کیا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. اس کا اگر سوال ہو تو بھی جواب دیا جائے گا. لیکن یہ کہ عراق میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی, وہ ایسا نہیں ہے. اتنا ان پر فشار ڈالا گیا, زور دیا گیا کہ ایرانی حکومت کی مذمت کریں, امام کی مذمت کریں, لیکن ہم نے نہیں سنا کہ کسی مجتہد نے یہ زبان کھولی ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو شہادت ہوئی ہے کوئی کی, یہ بھی کسی سزا کے تحت ہوئی ہے. تو وہاں پر تو ایسا معاملہ نہیں ہے.
آغا صاحب, میرا سوال کل کی آپ کی تقریر کے بارے میں تھا. آپ نے کل اپنی تقریر میں, دوران تقریر, اسلامی مملکت کے نمونے کے طور پر پیش کی جانے والی اس بات کے اس میں آپ نے کہی تھی کہ مطلب کچھ اسلامی نمونے پیش کیے جاتے جس میں عثمان کی حکومت کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ مطلب نمونے کے طور پر پیش کی جاتی تھی, جس کے حوالے سے آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ کیونکہ وہ حکومت میں بہت مصروف تھے اور ان کو کپڑے بھی ان کو مطلب لینے کے پیسے نہیں تھے, تو پھر وہ کمیٹی بٹھا کے کہ کتنا لیا جائے, اس سلسلے میں آپ نے کل بتایا تھا, پھر وہ کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا, پھر اس میں علیہ السلام کی رائے بھی شامل کی کہ اتنا لے سکتے ہیں کہ اتنا وہ کپڑا خریدیں. تو ایک طرف تو ہم نے یہ آپ سے یہ سنا, اور ہم نے یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ انہوں نے اپنے داماد کو عثمان نے نوازنے کے لیے اتنا مال و دولت دیا تھا کہ جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو لوگوں نے ان کے گھر میں سے سونا توڑ توڑ کے نکالا. تو کیا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے؟
تشریف رکھ برادران, میں نے یہ بھی ہو گیا اشتباہ کیا سننے میں یا ہمارے کہنے میں, ہم نے حضرت عثمان کے بارے میں یہ ایسی کوئی بات نہیں کی, یاد ہوگا برادران کو؟ اگر یاد ہے تو بتائیں ہم نے کس کے بارے میں کی, نام تو ہم نے لیا ہی نہیں تھا. جی حضرت عمر کے بارے میں یہ بات کی تھی ہم نے, خلیفہ ثانی کی بات کی تھی, اور اس کی گواہی تو رہبر کبیر نے دی ہے کہ ان کی دونوں پہلے خلفاء کی زندگی اسی طرح سادہ تھی جیسے رسول کی سادہ تھی, تو میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. اور جو حضرت عثمان والا معاملہ ہے اس میں کوئی شک نہیں, انہوں نے خوب دولت دی اپنے قریبیوں کو رشتہ داروں کو, جھولیاں بھر بھر کے بھی لاکھوں دی, تاریخ کی گواہی دیتی. اور جناب امیر اور یہ گروہ حضرت ابو ذر یہ اس پر راضی نہیں تھا, اس کی مذمت کیا کرتا تھا, یہ بھی تاریخ کی گواہی ہے. تو یہ اشتباہ ہوا ہے سننے میں.
عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر مشترک کی ایک توزیع مسائل ہوتی ہے, اس بارے میں کیا کہ آپ وضاحت کر دیں کہ آگاہ ریبر کی کوئی توزیع مسائل نہیں ہے؟
برادران اس کی وضاحت ہم کر دیں, تاریخ کا بھی آپ کو توزیع مسائل کا پتہ چل جائے اگر پہلے سے معلوم نہیں ہے. آج پھر ہم سوال کرتے ہیں, یہ ایک برادر ہمیں کہہ رہے تھے آج تو نہیں سوال کرنا, یہ کوئی بتائے کہ توزیع المسائل پہلی کب سے لکھی جانے لگی ہے؟ اگر کسی کو معلوم, اس سے پہلے کوئی توزیع المسائل نہیں تھی, پہلی لکھنے والے فلاں مشتہد ہیں. یہ تو بڑے قریب کی بات ہے, بہت دور بھی نہیں ہے. اگر کسی کو معلوم ہو ضرور کھڑا ہو, اور اب میں انعام دوں گا اگر کوئی بتایا کہ پہلی توزیع المسائل کس نے لکھی ہے.
آغا بروجردی نے.
آغا بروجردی نے, ماشاءاللہ بہت خوبصورت. پہلی توزیع المسائل جو آئی ہے عالم اسلام دنیا میں عالم تشیع میں, وہ آغا بروجردی نے لکھی ہے. اور آغا بروجردی کو کی وفات کو تو 35-40 سال ہوئے ہیں, اس سے پہلے تو کوئی توزیع المسائل نہیں تھی. یہ بھی اجتہاد کی کوئی شرط نہیں ہے کہ جس کی توزیع المسائل ہو وہ مجتہد ہوتا ہے, تو جس کی توزیع المسائل نہ ہو, اس کا مطلب ہے آغا بروجردی سے پہلے پہلے کوئی بھی مجتہد نہیں تھا, کیونکہ ان کی توزیع المسائل نہیں تھی. تو برادران یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب ایک مجتہد ہے ایک مرجع ہے تو اس سے سوالات پوچھے جائیں گے کہ آپ کا کیا فتویٰ ہے, اس معاملے میں کیا فتویٰ ہے, اس معاملے میں کیا فتویٰ ہے. انہوں نے چند مسائل کی وجہ سے اپنی توزیع المسائل لکھنے کی اجازت نہیں دی. اور یاد رکھیے گا امام کی بھی توزیع المسائل امام نے خود نہیں لکھی, نہ خود چھپوائی ہے. امام سے کئی دفعہ کہا گیا کہ اپنی توزیع المسائل کی ہمیں اجازت دے دیں, ہم کیونکہ معلوم تھا فتویٰ کیا ہے, ہمیں اجازت دے دیں ہم چھپوا دیں. انہوں نے کہا مالے امام سے میں یہ کام نہیں کروں گا, اور نہیں کیا. کہ بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں, جو ان کے جو فتاوی ہیں جو ان سے پوچھے گئے ان کی کتابیں موجود ہیں, وہ چھپ کے آ چکی ہیں, اردو میں بھی کتاب موجود ہے جس میں ان کے فتاوی آئے ہوئے سوال جواب کی صورت میں. اور بعد میں ہم نے یہ سنا ہے کہ اور بھی جو فتاوا جمع ہو چکے ہیں دوبارہ بھی اس کی وہ اشاعت ہوگی اور وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ سب کے سامنے. آپ نے انعام لینا ہے ہم سے, یاد رکھیے گا جی. جو شبہات ہیں برادران, ابھی ہمارے پاس 7 منٹ ہیں, جو بھی شبہات ہیں وہ کیجیے, ورنہ پھر ہم ایک دو شبہات کریں گے اور پھر اس کا جواب دیں گے. آپ ضرور ہے کہ آپ شبہات کریں, میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ شبہات کریں, اور اگر کوئی شبہ نہ رہ جائے تو پھر ان کے سامنے سر جھکا. اگر شبہ ہے شبہ کیجیے, اگر شبہ نہیں ہے پھر ان کے سامنے سر جھکا لیجیے. بسم اللہ.
ریپر کی باتوں کا مطلب جو کمیونیکیشن جو ہے اب وہ کس طرح سے, مطلب جو ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ آغا نے کیا مطلب احکام جاری کیے یا کیا مطلب ان کے ہیں, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مطلب کوئی ایسا نمائندہ مطلب ہمیں ایسا جو نظر آتا ہے وہ ہے بھی ہے نہیں ہے. بہرحال کس طرح مطلب اس سے یا وہ کوئی بات کیا تو اس کو کس طرح مان لے کہ ہاں واقعی ریپر نے یہ بات کی ہے.
برادران اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ رہبر کے فتوے کو معلوم کرنا ہو وہ بھی آسان ہے, اور یہ معلوم کرنا ہو کہ ان کا حکم کیا ہے اس معاملے میں جو ہر مسلمان کے لیے واجب الاطاعت ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خط لکھ کے معلوم کیا جا سکتا ہے. دفتر رہبری اسی کام کے لیے بنایا گیا کہ لوگوں کے خطوط جاتے ہیں اور وہ وہاں سے جواب بھیجتے ہیں, اور یہاں پر بھی جو ان کے نمائندگان ہیں, اور خاص کر میں بتاؤں کہ اگر ان سے آپ معلوم کر سکیں تو یہاں پر بھی ان کے نمائندے ہیں, اگر آپ کو نام نہیں آتا تو ہم نام آپ کو بتا دیتے ہیں, اور سارے نمائندے گڑبڑ بھی نہیں ہیں پاکستان میں, کم از کم ایک نمائندہ ایسا جسے میں جانتا ہوں کہ وہ صحیح ہے, تو ان سے معلوم بھی کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو یہ ساروں نے رہبر کی رہبریت کے سامنے سر جھکا دیا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اتمام حجت کے بعد جو نہیں مانتا اس کے جو خداوند عالم سمجھتا ہے وہی اس کا اثر کرے گا, اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ اتمام حجت کے بعد بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی اور اس پر باقی ہے. سوال ضرور کیجیے, ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے, اور آج اسی کے پیش نظر ہم نے یہ 10:30 تک کا اعلان کیا, اگر نہیں ہے تو ہم یہ بار بار چاہ رہے ہیں کہ بات ختم کی جائے, تو ہم ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں, ہم چاہ رہے تھے کہ ایک آدھ خود بیان کر دیں اور اس کا جواب دے دیں. برادران اشکالات اگر جو رہبریت پر ہونے والے ہیں جو ہوتے ہیں علمی اعتراضات, ان کے لیے بھی اگر تفصیلاً جواب دیا جائے اور وہ بتا